شعاب مکیہ، یہ سورت کا نام ہے سورہ والنازعات، اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. 46 آیتیں اس سورت کے اندر ہے. 81 نمبر پر نازل ہوئی ہے، سورہ نبا کے بعد، اور سورہ انفطار سے پہلے. ماقبل میں سورہ نبا کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورت میں قیامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے مضامین میں یہ دونوں صورتیں مشترک ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس صورت کو خواب میں پڑھے، اس کے دل میں سے تمام رنج اور غم نکل جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے جو سابقہ سورت مرسلات کی بات تھی کہ صفات ذکر کیے گئے ہیں لیکن موصوف مذکور نہیں ہے قرآن مجید میں، اسی لیے ان تمام صفات کا موصوف کون، اس بارے میں حضرات مفسرین نے اختلاف کیے ہیں. پہلے ہم جو اکثروں کی رائے ہے اس قول کو لیتے ہیں، اور علامہ محلی نے بھی اسی اکثروں والی رائے کو ترجیح دی ہے. اس اعتبار سے پہلے ان پانچ آیتوں کا معنی دیکھتے ہیں. نزع کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر کے نکالنا، دوسرا معنی نزع کا آتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے سختی کے ساتھ نکالنا. اب معنی کیا ہوگا؟ قسم ہے، اور یہ صفات مان لو ملائکہ کی، پہلے قول کے مطابق قسم ہے فرشتوں کی جو پوری سختی کے ساتھ کھینچ کر کے نکالتے ہیں یا گوتہ مار کر کے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. مراد ہے وہ ملائکہ جو کافروں کی روح کو سختی کے ساتھ ان کے بدن سے نکالتے ہیں. حدیث میں اس کی مختلف کیفیات آئی ہے. ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ ناخن اور چمڑی کے نیچے سے ملائکہ کافروں کی روح سختی کے ساتھ کھینچ کر کے نکالتے ہیں، اور جس طریقے سے کوئی سزا دینے والا ترسا ترسا کے، تڑپا تڑپا کے کسی کو مارتا ہے، ایک وار میں ختم نہیں کر دیتا، تھوڑا تھوڑا مارتا جاوے، کبھی انگلی کاٹی، کبھی جو ہے پیر کاٹے، کبھی گھٹنا کاٹا، اس طرح تڑپا تڑپا کے مارے. اس طرح گویا ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ کافر کی روح کو بدن سے کھینچ کے نکالتے ہیں، ناخن سے، چمڑی سے، یہاں تک کہ جب بالکل قریب ہو جاتی ہے نکلنے کے تو پھر واپس لوٹا دیتے ہیں روح کو بدن کے اندر. اب پورے بدن سے روح کھینچنے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جب روح ناخن تک پہنچ گئی تو پھر کھینچ نہیں لیتے روح کو باہر، پھر اندر بھیج دیتے ہیں، پھر کھینچنا شروع کرتے. اس طرح بار بار کافر کی روح کو پورے بدن سے کھینچ کھانچ کر کے ناخن تک لاتے ہیں، फिर छोड़ देते हैं, फिर जब वक्त तय होता है तब रूह को बाहर निकाल डालते हैं। एक कैफियत तो उसकी रिवायत में ये आई शक्ति के साथ रूह खींचने की। दूसरी कैफियत हदीस के अंदर ही आई है कि एक रूई भीगी हुई हो और उस भीगी हुई रूई के अंदर कांटे वाली सलाख, सलिया कांटे वाला या तार कांटे वाला दाखिल कर दो, फिर उस रूई के अंदर से वो कांटेदार सलाख को खींचो। तो एक तो थी भीगी हुई रूई, उसमें कांटेदार सलाख दाखिल कर दी और फिर आपने उसको जोर से खींचा तो वो रूई के टुकड़े टुकड़े रेजे रेजे जर्रे जर्रे हो जाते हैं और वो पूरी रूई जो है मुतफर्रिक मुंतशिर और जो है जर्रा जर्रा हो जाती है। एक तो रूई, फिर भीगी हुई और अंदर जाने वाली सलाख कांटेदार। तो अब जब उसको आप खींचेंगे तो हर कांटे के ऊपर रूई के कुछ जर्रात कुछ चीज़ें निकलेगी और वो रूई पूरी अंदर से चूरे चूरा हो जाएगी। इस तरीके से मलाइका काफिर की रूह को सख्ती के साथ खींच करके निकालते हैं। एक तीसरी कैफियत हदीस के अंदर आई कि जब काफिर बंदा इस दुनिया से जाने के करीब होता है तो आसमान से काले रंग के फरिश्ते टाट लेकर के उसके पास आते हैं और जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ मलाइका बैठ जाते हैं। उस मरने वाले की नज़र जहाँ तक पहुँचे वहाँ वो मलाइका बैठ जाते हैं, फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने के ऊपर बैठ जाते हैं और मलिकुल मौत आकर के उसको कहते हैं, हे खबीस नफ्स, अल्लाह के गज़ब की तरफ निकल कर चल। अब ये रूह पूरे बदन के अंदर दौड़ना चालू करती है क्योंकि उसको निकलना नागवार होता है। फिर मलिकुल मौत उसको इस तरह खींच के निकालते हैं जिस तरह कांटेदार सलाख को ऊन में से खींचकर निकाला जाता है। इस रिवायत में ऊन का लफ्ज है, बकरियों भेड़ पर से जो ऊन निकाला जाता है, दुम्बों पर से घेंटों पर से, वो ऊन भी मुलायम होती है, उसमें से जिस तरह कांटेदार सलाख को खींचकर निकाला जाता है इस तरह फरिश्ता उसको खींच करके निकालता है। फिर अखीर के अंदर जो है खींच के निकाल के उसकी रूह को पकड़ लेता है। पकड़ के बाहर निकालने के बाद दूसरे मलाइका वहाँ मौजूद रहते हैं, वो मलकुल मौत के हाथ में से उस रूह को फौरन ले लेते हैं और टाट में लपेट करके रवाना हो जाते हैं और उस टाट के अंदर से मुर्दार की तरह बदबू निकलती है। और एक रिवायत में उसकी ताबीर इस तरीके से आई कि जब मलिकुल मौत काफिर की रूह को खींचते हैं तो रगों के समेत खींचते हैं। देखो बास मरतबा आप मुर्गी ज़बा करो और टुकड़े करने से पहले आप पीछे से उसकी आलाइश निकालने के लिए छोटा सा सुराख करो और आलाइश खींचो। अब आलाइश और गंदगी को तुम उसकी अंतड़ियों के साथ खींचो तो पूरा अंदरून का हिस्सा कैसे दरहम बरहम हो जाएगा। इस तरीके से मलाइका उस काफिर की रूह को उसकी रगों के साथ खींचते हैं जिसकी वजह से उसको पूरे बदन के अंदर निहायत खतरनाक तकलीफ होती है। ये है वन नाज़िआति ग़र्क़ा, ये है राजे कौल के मुताबिक आयत करीमा की तफसीर। दूसरी चीज वन्ना शिताति नश्ता, नष्ट के माने आते हैं किसी चीज की गिरा खोल देना। अब गिरा खोल लो तो चीज आसानी से निकल जाती है, चुनांचे इजार के ऊपर जो आपने गिरा बांध के रखी है वो खोल लो तो इजार आसानी से उतर जाएगी। तो हर चीज की गिरा जब आसानी से आदमी खोल लेता है तो वो चीज आसानी से बाहर निकल आती है, اس کو نشتن سے عربی زبان کے اندر تعبیر کرتے ہیں. بعض نے نشت کا معنی یہ بیان کیا کسی چیز کو نرمی اور آسانی کے ساتھ کھینچنا. کھینچنا لیکن کیسے؟ نرمی اور آسانی کے ساتھ. جیسے کہ کشٹر کے اندر ڈرائی فوڈ ڈالا ہو تو اپنے کیسے اس کو نکال لیتے ہیں نرمی اور آسانی کے ساتھ. ڈرائی فوڈ چن کے کھا جاؤ, کشٹر رہنے دو, تو کتنا آسانی سے آدمی کھینچ کھینچ کے نکال لیتا ہے. اس کو عربی میں نشتن سے تعبیر کرتے ہیں. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روحوں کو بہت نرمی کے ساتھ کھینچ کر کے باہر نکالتے ہیں. یہاں عام مومنین کو مراد لینے کا ہے, اس لیے کہ آگے جو آ رہا ہے نا فالسابقات سبقا, اس میں ایک قول کے مطابق مقربین مومنین ہے, اس لیے یہاں مراد لینے کا عام مومنوں کی روحوں کو بہت آسانی اور نرمی کے ساتھ ملائکہ نکالتے ہیں. حدیث میں اس کی کیفیت یہ آئی, حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف توجہ کی حالت میں ہوتا ہے تو آفتاب جیسے گورے گورے چہرے والے فرشتے جنتی کفن اور جنت کی خوشبو کو لے کر کے آتے ہیں, اور جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک ملائکہ سب بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے. اس لیے بہت سے مردوں کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایسا بولتے ہیں کہ وہ بہت سے سفید کپڑے والے یہ سب آئے ہوئے ہیں. اس طرح بعض لوگوں کے بولنے کی کیفیت ہم کو مذاکرے میں سامنے آتی ہے, لوگ بیان کرتے ان کے رشتہ دار بعد میں کہ وہ ایسا بول رہے تھے. تو مد نظر تک وہ ملائکہ خوشبو لے کر کے آتے اور بیٹھ جاتے ہیں, پھر اخیر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے میت کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل. جب یہ بات سنتا ہے تو وہ روح بہہ کر کے فوراً باہر آ جاتی ہے. جس طرح مشکیزے کے اوپر کپڑا باندھا گیا ہو اور کپڑا کھول دیا گیا ہے, یا مشکیزے کے اوپر جو ہے کوئی چیز بند کی گئی اور اس کا بوچھ کھول دیا گیا, ڈھکن کھول دیا گیا, تو مشکیزے میں سے پانی کتنی آسانی سے باہر آتا ہے. حدیث میں یہی تشبیہ ہے کہ جس طرح مشکیزے میں سے پانی آسانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے, اس طریقے سے وہ روح باہر آ جاتی ہے. ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ دوسرے ملائکہ ملک الموت کے ہاتھ میں سے فوراً لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو, جنتی کفن وغیرہ کے اندر لپیٹ کر کے اس کو روانہ ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر سے پاکیزہ اور بہترین مشک اور عنبر کی اعلیٰ ترین خوشبوئیں نکلتی ہیں. اللہ یہ سب کیفیت موت کے وقت یہ کیفیت نصیب فرمائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمہ اللہ سے کئی مرتبہ یہ بات سنی, ایک بار نہیں کئی مرتبہ, کہ کسی نے انتقال کے بعد پوچھا ہمارے حضرت کا یہ انداز تھا خود خواب دیکھا ہو تو ابھی یہ نہیں کہتے میں نے خواب میں دیکھا, کہتے کسی نے خواب میں دیکھا. تو حضرت ہی کا خواب اپنا ہوتا تھا لیکن توازن ایسا فرماتے, تو کہتے کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد تو پوچھا کہ کیسی آپ کی روح نکلی, تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اجتماع کے اندر, بیان کے بعد جس طریقے بیان کے دوران انوار کا سما میرے سامنے بندھا ہوا ہے, انوار انوار, اور اس درمیان ایک صاحب ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کے مجمع میں سے میری طرف آگے بڑھے, آہستہ آہستہ مجمع کو چیرتے ہوئے قریب آئے اور آ کر کے انہوں نے وہ گلاب کا پھول میرے سینے کے اوپر رکھا, بس پھر کیا ہوا پتہ نہیں دوسری دنیا میں تھے. اس طریقے سے روح قبض ہوئی. تو ون ناشتاتی نشتا, یعنی خواب میں اس طرح دیکھا. اور قسم ہے ان ملائکہ کی جو بہت نرمی اور آسانی اور سہولت کے ساتھ روح کو نکالتے ہیں. تیسری چیز وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا, اور قسم ہے ان ملائکہ کی جو تیرتے ہیں آسمان کے اندر تیزی کے ساتھ تیرنا. دیکھو تیرنے کا مطلب سابحات, مراد لیا گیا ہے جس طریقے سے عمدہ گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر چلنا مراد ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا, دو جانوں بیٹھو, کوئی بھی چار جانوں نہیں بیٹھے, دو جانوں بیٹھو سیدھے دو جانوں نماز کی طرح, حیات بدلنے کی نہیں, پھر نیند نکالتے ہو چار جانوں بیٹھ کر کے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا, اور قسم ہے ان ملائکہ کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں, یعنی جس طریقے سے تیرنے والا آسانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے اس طریقے سے وہ تیزی کے ساتھ دوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ملائکہ مومنین کی روح کو لے کر کے بہت تیزی کے ساتھ ہوا میں تیرتے ہوئے آسمان کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. روح نکالی, تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں ملائکہ. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو لے کر کے اللہ کے حکم سے ہوا میں تیرتے ہوئے تیزی سے زمین کے اوپر ملائکہ آ جاتے ہیں. یہ ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا, سو یہ ملائکہ سبقت کرنے والے یعنی تیزی سے آگے بڑھنے والے, برابر تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں. اب تیزی سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ پہلا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ مومنوں کی روحوں کو لے کر کے جنت کی طرف تیزی سے روانہ ہو جاتے ہیں, جنت کی راحت کی طرف تیزی سے نکل جاتے ہیں. نمبر دو, بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا مقربین یعنی اللہ کے خاص بندے, ان مقربین کی ارواح کو لے کر ملائکہ تیزی سے جنت کی نعمتوں کی طرف روا دواں ہو جاتے ہیں. تو دیکھو اوپر والسابحات سبحن کے اندر عام مومنین کو, والناشطات نشطہ میں عام مومنین, اور فالسابقات سبقہ میں مقربین, یہ دوسری رائے ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ فالسابقات سبقہ سے مراد ملائکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا اس حکم کو پورا کرنے میں یہ ملائکہ جلدی دکھاتے ہیں, یعنی ہماری طرح نہیں کہ حکم آیا تو اب پورا کریں گے, ابھی تو کہا ہے دو چار دن بعد سوچیں گے, یہ نہیں, بس کہا کہ فوراً ملائکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر سبقت دکھاتے ہیں. نمبر چار, چوتھی بات یہ ہے کہ فالسابقات سبقہ کا مطلب ہے ملائکہ عمل صالح میں, نیک عمل میں انسان سے سبقت لے جاتے ہیں, نیکی میں عمل صالح میں انسان سے سبقت لے جاتے ہیں. یعنی دیکھیں بعض ملائکہ کو اللہ نے تسبیح تحمید تحلیل پر لگا رکھا ہے, وہ ہر وقت اسی میں مشغول ہے, ہماری طرح نہیں کہ وہ گلی مارتے ہو اور غائب ہو جاتے ہو, کمی کوتاہی کرتے ہو, ایسا معاملہ نہیں ملائکہ کا. فالسابقات سبقا, بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان کیا, پانچویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں اہل ایمان کے نفوس مومنین کی روح, مومنین کی جان, کہ جب ملائکہ ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ملائکہ جب ان کو آواز دیتے ہیں چلو اللہ کے یہاں, تو مومنین کی روح پورے شوق اور پوری رغبت کے ساتھ بہت تیزی سے ملائکہ کی بات کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ کافر کی روح کی طرح بدن میں ادھر ادھر بھاگے, بلکہ جب مومن کو کہا گیا کہ چلو تو روح فوراً ملائکہ نے کہا تو پورے شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بڑھ نکلتے ہیں, چلے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا, سو یہ ملائکہ اس دنیا کے اندر تدبیر کرنے والے ہیں کاموں کی, اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں ان کاموں کی یہ ملائکہ تدبیر کرتے ہیں. دیکھو اس عالم میں جتنے کام ہوتے اس سب کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, لیکن ملائکہ جو ہے اس نظام کے اندر کارندے ہیں, اللہ کے حکم کو عملی شکل دیتے ہیں, اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہناتے ہیں. بہت سے ملائکہ ہوا کے نظام پر, بہت سے ملائکہ کھیتی باڑی کے نظام پر, بہت سے ملائکہ بارش کے نظام پر, بہت سے ملائکہ معدنیات کے اوپر, ہر ایک کے کام اللہ نے تقسیم کر دی. وہ کریں گے اللہ کے حکم سے, لیکن کام ان کے حوالے اللہ نے کیے ہیں. فل مدبرات امرا, کہ یہ ملائکہ عالم میں کاموں کی تدبیر کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس عالم کے اندر سارے کام کاج انجام دیتے ہیں. اب یہ پہلی تفسیر ہو گئی آیت کریمہ کی اس اعتبار سے کہ ملائکہ کو ان پانچوں کی پانچوں آیت کے اندر مراد لیا جائے. بس ایک قول میں آیا مومنین کے نفوس, فالسابقات سبقہ میں پانچواں قول. نمبر دو, مشہور امام تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے حضرات کہ اس آیت کے اندر یہ جو صفات ذکر کیے گئے اس کے اندر مجاہدین کے احوال کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اب پانچوں آیت کے مطلب دیکھتے جاؤ. والنازعات غرقا, وہ اپنے ہاتھ میں کمان کو لے کر پوری قوت کے ساتھ تیر کو کھینچتے ہیں. تیر کو چلانے سے پہلے اس کو کھینچنا پڑتا ہے پیچھے کی طرف, اس کی تانت میں لگا کر کے, تو پوری قوت کے ساتھ مجاہد وہ تیر کو کھینچتا ہے. پھر چستی کے ساتھ دشمن کی طرف تیر کو پھینکتا ہے. والنازعات غرقا, قسم ہے ان مجاہدین کی جو پوری قوت کے ساتھ تیر کو کمان پر لگا کے کھینچتے اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہیں. والناشطات نشطا, اور دشمن کے مقابلے کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں. سابحات کا مطلب دشمن کے مقابلے کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں. اور فالسابقات سبقا, اس میں بھی یہی آ گیا, تیزی سے دشمنوں کی طرف آگے بڑھنا. اور فالمدبرات امرا کا مطلب کیا, جنگی امور کا یہ انتظام کرتے ہیں, جنگی امور کی تدبیریں کرتے ہیں کہ جنگ میں کون سی تدبیر سے ہم اور کامیاب ہوں گے, ہماری اور زیادہ کامیابی ہوگی, اس کی تدبیریں وہ لوگ جو ہیں وہ میدان کے اندر کرتے ہیں. یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں ان کے گھوڑوں کے اوصاف بیان کیے گئے, اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والوں کے گھوڑوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. کیسے گھوڑوں کے اوصاف ہیں, اب پانچوں آیتوں کا خلاصہ گھوڑوں کے اعتبار سے دیکھو کہ یہ گھوڑے اپنی لگاموں میں, یعنی ان کے اوپر سوار ہونے والا ان کو لگام پہناتا ہے, تو اپنی لگام کے اندر شوخی کرتے ہیں, والنازعات غرقا شوخی کرتے ہیں, یعنی ایک دم چست مستعد اچھل کود کر کے بتلاتے ہیں کہ کب ہمیں اشارہ ملے اور دوڑ پڑے, کب ہم کو ایڑ لگے اور ہم دشمنوں کی صفوں میں جا کر کے گھس جاوے. تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا, کہ یہ گھوڑا بالکل مستعد چست چابک چن اور اپنی لگام کے اندر شوخیاں کرتے ہوئے اور پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ جب دوڑیں گے سخت گرمی میں دھوپ میں تو پسینے میں غرق آب ہو جائیں گے. اور دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ایسی روانی کے ساتھ دوڑتے تیرتے چلے جائیں گے دار الکفر, دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف, اور دوڑنے کے اندر ہمواری رکھتے ہیں, جیسا موقع کہیں تیز دوڑیں گے کہیں جو ہے نرمی سے دوڑیں گے تاکہ اوپر بیٹھنے والے کا بھی لحاظ ہو جائے کہ وہ کہیں گر نہ جائے, اور دشمن کی طرف سبقت کرتے ہیں, اور اخیر میں فتح اور کامیابی کی تدبیر کرتے ہیں. گھوڑے بھی فتح اور کامیابی کی تدبیر کرتے, یعنی اس رفتار سے وہ جنگ میں کام آتے ہیں کہ اس کی برکت سے فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے. چوتھا قول یہ ہے, امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں اوصاف جو یہاں پر بیان کیے گئے اس میں مدبرات کے علاوہ شروع کی جو آیتیں ہیں یہ ستاروں کے متعلق ہے. باری تعالیٰ نے آیت کے اندر گویا ستاروں کی قسم کھائی, کیونکہ ستارے کیا کرتے ہیں, آیتوں کا خلاصہ, ایک افق سے دوسرے افق کی طرف, افق مشرق, افق مغرب, افق شمال, جنوب, ایک افق سے دوسرے افق کی طرف زبردستی چلے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کا طبیعی اعلان, کبھی بغیر طبیعی اعلان, زبردستی ایک افق سے دوسرے افق, ایک کنارے سے دوسرے کنارے وہ چلے جاتے ہیں, اور جا کر کے پھر وہ ڈوب جاتے ہیں, اور طبعی میلان کے ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں. اسی کو تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا, وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ہر ستارہ آسمان کے اندر گویا کہ تیر رہا ہے, اور یہ ستارے کھلی فضا کے اندر گویا کہ تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک تفسیر آیت کریمہ کی جو ہے کی گئی ہے. اب اتنی ساری قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا, جواب قسم آیت کے اندر معذوب ہے, یہ معذوب نکالا جائے گا, اے مکہ کے کافرو تم جس کا انکار کرتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا, وہ واقعہ تو ہو کر رہے گا اور تم لوگ مرنے کے بعد ضرور بضرور زندہ کیے جاؤ گے. اب چونکہ اس وقت کے اوپر موجود مکہ کے کفار اس کا انکار کرتے تھے, اسی لیے خاص طور پر ان کا جو ہے ان کو اس سے سامنے رکھا گیا, ورنہ عام ہے جو بھی انکار کرے وہ سب آیت میں شامل ہیں. یوم ترجف الراجفا, جس قیامت کے دن ایک ہلانے والی ہلا ڈالے گی, یا ایک ہلا ڈالے گا ایک ہلانے والا, مطلب ہے اس سے پہلا سور, پہلا سور پھونکتے ہی پوری دنیا میں زلزلے آ پڑیں گے. تتبعہ الرادفہ, اور اس پہلے سور کے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا بھی آ جائے گا. رادفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو, تتبعو ہا, ہا کا مرجع پہلا سور, پہلا سور پہلے زلزلے کے بعد فوراً دوسرا سور آ جائے گا, اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، بعض روایت میں ہے 40 مہینوں کا فاصلہ ہوگا، بعض روایت میں ہے 40 دنوں کا فاصلہ ہوگا، اور قیامت کا دن اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس میں دونوں نفخے کی گنجائش ہوگی، پہلے کی بھی اور دوسرے کی بھی، اتنا بڑا دن ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سارے دل اس دن کانپنے لگیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ ابصارها خاشعة، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، یعنی اوپر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة، اور وہ بولتے ہوں گے کہ کیا ہم کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی جہاں سے آئے دنیا اس دنیا کی طرف ہم کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ تو بہت بھاری قیامت لگ رہی ہے، دنیا بہت اچھی تھی، قبر بہت اچھی تھی۔ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم لوگ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ایک مرتبہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد کیا ہم کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے گا؟ یعنی یہ کافر لوگ باس بادل موت کا انکار کرتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کر دیا، پھر وہ اس کی لاش سڑ گئی، گل گئی، مٹی میں مل گئی، ہڈیوں کے چورے چورے ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، تو ایک مرتبہ ہڈی بوسیدہ ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا؟ قالوا تلك اذن كرة خاسرة، یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تب تو ہمارے لیے یہ لوٹنا بڑا گھاٹے کا اور بڑا نقصان کا ہوگا، یعنی ایک مرتبہ مر کے ہڈی چورا ہونے کے بعد اگر دوبارہ دنیا میں لوٹ کے جانا پڑے تو یہ تو بڑا نقصان کا دنیا میں لوٹنا ہوگا۔ کائی کا نقصان، اس لیے کہ واپس جو گئے تو اس صورت کے اندر بڑی تکلیف ہوگی، بڑی جو ہے مصیبت ہوگی، یعنی اگر دوبارہ زندہ کر کے ہم کو آخرت کے اندر لے جایا جائے گا تو جو ہے وہاں بڑا نقصان اور بڑا گھاٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں ان کے اعمال کی سزا ہے، کفر کی سزا ہے، شرک کی سزا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ نقصان ہی نقصان ہوگا وہاں پر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تھا جس نے کوئی نیکی کا کام زندگی بھر نہیں کیا اور اس کے مرنے کا وقت آ گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اس نے بہت گناہ کیے تھے، تعدیاں کی تھی، جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے اس کی راکھ بنا ڈالنا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ سمندر کے اندر بہا دینا، اور کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا والوں میں کسی کو اللہ ایسا عذاب نہیں دے گا، اتنا خطرناک عذاب مجھے اللہ دے گا، اس لیے کہ میں بہت بڑا پاپی اور مجرم ہوں، اس لیے اللہ مجھ پر قادر ہو ہی نہیں سکے، اس لیے مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور راکھ کو اڑا دینا تاکہ اللہ مجھ پر قادر نہ ہو سکے۔ اور یہ تصور آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے، جلانے کے بعد راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، ہمالیہ پر لے جا کر ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز سے اڑا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے تاکہ دوبارہ اٹھایا نہ جاوے اور سزا نہ دی جاوے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا اس کے حکم کے مطابق اس کے گھر والوں نے کیا، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے جتنے اجزاء تمہارے پاس ہے سب جمع کرو، چنانچہ مٹی نے اللہ کے حکم سے اس کی راکھ کے تمام اجزاء اکٹھے کر دیے۔ پھر سمندر کو اللہ نے حکم دیا اور سمندر نے بھی سب راکھ کے اجزاء جمع کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھا کہ تو نے ایسی ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو کہا اللہ آپ کے عذاب سے کے ڈر سے، کہ آپ کے ڈر سے کہ کہیں آپ مجھے عذاب اور سزا نہ دیوے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے اوپر اس کی مغفرت فرما دی کہ تو نے میرے ڈر سے یہ بات کہی تھی، اور اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، اس پر اس کی نجات فرما دی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرتن کے معنی آتے ہیں ایک آواز، دوسرا معنی آتا ہے جھڑکی، تیسرا معنی زجرا کے آتے نکال دینا، اور قبر سے بھی مردوں کو نکالا جائے گا۔ یقیناً وہ یعنی دوسری مرتبہ کا سور، وہ تو ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تب وہ اچانک ایک کھلے مستوی میدان کے اندر ہو جائیں گے، یعنی پہلے دنیا میں تھے، مرے، دفن ہوئے، پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبر سے نکل کر سیدھے ہموار قیامت کے میدان کے اندر اکٹھے اور جمع کر لیے جائیں گے۔ اب دیکھو لفظ بڑا عجیب استعمال ہوا ہموار میدان کے واسطے، کون سا لفظ؟ ساحرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سحیرہ سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں راتوں کو بیدار رہنا۔ آپ یہ شعر گنگناتے ہیں نا، من طلب الولا سحیر اللیالی، تو یہ سحیرہ کے معنی راتوں کو جاگنا اور بیدار ہونا۔ تو کہتے ہیں میدان کو ساحرہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی مسافر سفر میں نکلتا ہے تو اس کو کوئی مسافر خانہ، مہمان خانہ اور مکان تو سونے کے لیے ملتا نہیں، قدیم زمانے کے سفر، تو اس کو کہاں سونا پڑے گا؟ تو کہا کھلے میدان میں سونا پڑے گا، اور کھلے میدان کے اندر سونے والے کو جلدی نیند آتی نہیں ہے، خوف کی وجہ سے کہ چور آئیں گے، گنڈے آئیں گے، سانپ بچھو آ جائے، تو اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس مناسبت سے دیکھو عربوں کے یہاں کیسی کیسی طویل مناسبتوں سے الفاظ تیار ہوئے۔ تو سحیر بمعنی بیداری، ساحرہ کھلے میدان کو کہتے، کیوں کھلے میدان کو؟ کہ مسافر کھلے میدان میں سوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، بیداری میں اس کی رات گزرتی ہے، اسی لیے کھلے ہموار مستوی میدان کو عربی زبان کے اندر ساحرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تب وہ اچانک قیامت کے کھلے ہوئے میدان کے اندر ہوں گے۔ نمبر دو، ساحرہ سے مراد لیا گیا ہے چاندی کی زمین جو قیامت کے دن پیدا کی جائے گی۔ نمبر تین، ساحرہ ملک شام کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھیلائیں گے، اور پھیلا کر کے اس کے اوپر جو ہے انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ نمبر چار، خود ملک شام کی زمین کو ساحرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر پانچ، بیت المقدس اور اس کے اطراف کو ساحرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر چھ، ساحرہ سے مراد ہے جہنم، اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ منکرین مرنے کے بعد قیامت کے بعد جہنم کے اندر ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی بات کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے فرعون کی طرف، اس طرف آپ کی قوم بھی آپ کو پریشان کرے گی دعوت کے کام میں، لیکن آپ کو صبر سے دعوت کا کام کرنا ہے۔ ابھی حل کے بارے میں دو احتمال ہیں، اگر یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بتلا دیا جا چکا تھا تو حل بمانا قد، یعنی آپ پہلے یہ واقعہ سن چکے ہو، اور اگر یہ واقعہ حضور کو اسی صورت میں اول مرتبہ، اس سے پہلے سنایا ہی نہیں گیا تھا، اسی صورت میں سنایا جا رہا ہے، تو حل استفہام کے ذریعے سے شوق اور رغبت دلانا مقصود ہے۔ جیسے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہو تو کہتے ہیں نا، تم کو وہ چیز معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا، کیا ہے وہ؟ ابھی میں بتا، تو آدمی ذرا متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال اور استفہام کے ذریعے سے توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ خصوصی حل عطا کا حدیث و موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ آپ نے سنا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہاں؟ ایک پاکیزہ میدان کے اندر، وہ پاکیزہ میدان کے ساتھ طوا، اس وادی کا نام کیا تھا؟ طوا. وہاں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا، ناداہ ربہ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پاکیزہ میدان طوا کے اندر آواز دے کر کے پکارا. اب یہ طوا کہتے ہیں کہ ایک وادی کا نام ہے، میدان کا نام ہے، اور اس کو مصر اور بیت المقدس کے درمیان میں یہ وادی ہے، زیادہ حصہ اس کا مصر کی جانب میں لگتا ہے، خود ہی کچھ حصہ اس کا بیت المقدس کی جانب کے اندر لگتا ہے، یعنی ملک شام والی جانب کے اندر. طوا اس لیے اس کو طوا کہتے ہیں کہ وہاں بنو اسرائیل کی شرارت ناکام ہوئی، اور یہ مادہ لپیٹنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، چونکہ وہ ایک میدان کے اندر، یہ وادی کے اندر بنو اسرائیل سے شر اور برائی کو گویا کہ لپیٹ دیا گیا ہے. یا یہ کہ برکات اور رحمات، وہاں پر برکتیں اور رحمتیں گھاڑ دی گئی، جمع کر دی گئی، چونکہ اس سرزمین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تورات نازل ہوئی، تو اس کی برکت سے وہاں انوار اور برکات جو ہے جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے کیا فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت دادا گیری کر رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور جا کے فرعون کو کہو، کیا تیری چاہت ہے کہ تجھ کو میں ایسی چیز کی دعوت دوں کہ تو پاک ہو جائے، یعنی میں تجھ کو ایسی چیز کی دعوت دوں جس کی برکت سے تو کفر شرک اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھلاتا ہوں تو تو تیرے رب سے ڈرتا ہوا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، سو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اس کو بڑی نشانی دکھلائی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، کون سی؟ عصا، ید بیضا، نو نو نشانیاں. فکذب وعصا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ثم ادبر یسعا، پھر فرعون ایمان سے رو گردانی کی اور زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑ دھوپ کی، کوشش کی، محنت کی، زمین میں کفر شرک کے ذریعے فساد پھیلانے کی. ادبر کا ایک معنی ہے ازدہے سے پیٹ پھیرا کے بھاگا، یہاں انہوں نے ایمان سے پیٹ پھیرانا لیا ہے. بعض مفسرین نے لیا کیا، ازدہے کو دیکھ کر، وہ لکڑی جو ازدہ بن گئی تھی نا، اس کو دیکھ کر کے وہ پیٹ پھیرا کے بھاگا. فحشر فنادا، پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا. ایک قول کے مطابق جادوگر جو تھے 72 قبطی قوم کے تھے اور 70 بنو اسرائیل کے تھے. جب یہ جادوگر لوگ جمع ہو گئے تو فحشر فنادا، ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے فرعون آواز لگانے لگا. چنانچہ جادوگروں کو بھی اکٹھا کیا اور جو ان کی مورتیاں تھیں وہ سب مورتیاں بھی فرعون نکلوا کر کے لایا اور اس کے بیچ میں ایک چارپائی تخت لگایا اور تخت پہ فرعون کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، فنادا، آواز لگانے لگا، کیا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا بڑا رب ہوں. یہ سب مورتیاں چھوٹے چھوٹے دیوتا اور میں تمہارا بڑا رب، اس طرح کی فرعون نے جو ہے آواز لگائی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے الفاظ یہ تھے، اے فرعون، میرے رب نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے، اگر تو میری نبوت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو 400 سال تک دنیا میں عمر عطا فرمائیں گے، उसमें तू दुनिया की राहतों में नेहमतों में खुश और खुर्रम मौज मजे से रहेगा, और फिर तेरी मौत आएगी तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएंगे। उसने कहा कि मैं अपने वजीर हामान से मशवरा करके जवाब दूंगा। चुनांचे मशवरे के बाद हामान जैसे बदबख्त दोस्त ने उसको यही मशवरा दिया कि अबे ओ फिरौन, आज तक तो तू रब था, अब तू अब्द बनना चाहता है। आज तक रब था और अब से मूसा के ऊपर ईमान लाके अब्द बनना चाहता है, ऐसा कैसा? धीरे धीरे आदमी का दर्जा बढ़े घटे थोड़ा ही, तू तो अपना दर्जा घटाना चाह रहा है। इस तरह जो है फिरौन हामान ने फिरौन को जो है वर गलाया। فقال انا ربكم الاعلى, फिरौन बोला कि मैं तो तुम्हारा बड़ा खुदा हूँ। चुनांचे ये सब कार्रवाइयाँ फटाफट नहीं हुई। देखो मुख्तलिफ कलिमात कुरान में आए, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, ए फिरौनियों ए बनी सही ए मिस्री लोग, मेरी नज़र के अंदर मेरे सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर यहाँ है कि अन रब्बुकुमुल आला, तो वक्फे वक्फे से फिरौन ये सब बातें कहता था। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा इरशाद फरमाते कि पहली बात और दूसरी बात के दरमियान 40 साल का फासला था। कि पहले ये कहा था ने कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई बाबुद नहीं, मालकुम मिन इलाहिन गैरी, 40 साल के बाद दावा बदला अना रब्बुकुमुल आला। इन फी ज़ालिका लइबरत लिमन यख्शा, यकीनन इस वाकिए के अंदर बड़ी इबरत है उस आदमी से जो उस आदमी के लिए जो अल्लाह सुबहानहु व तआला से डरता हो। नहीं فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, सो इस गंदे जुमले के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया। आखिरत में भी इबरतनाक सजा और उला यानी दुनिया के अंदर भी उसको इबरतनाक सजा। देखो ये एक तफसीर की गई उसकी कि आखिरत में इबरतनाक सजा यानी जहन्नम, उला यानी दुनिया में इबरतनाक सजा यानी पानी में गर्क किया जाना। दूसरा कौल ये है कि आखिरत से मुराद है गर्क किया जाना, और गर्क से पहले वहाँ आग भी लगी थी फिरौन के शहर के अंदर, वो आग वाली सजा को उला से ताबीर किया गया है। गोया के दुनिया में आखिरत में आग के ज़रिए गर्क के ज़रिए से मुख्तलिफ सज़ाओं के ज़रिए से अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उसको जो है सज़ाएँ अता फरमाई। फ़ाख़ज़हुल्लाहु नकाल आखिरती वल उला, नकाल किसको कहते हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नकाल से मुराद लिए लेने का ज़ौफ, लुगवी माना उसका आता है ज़ौफ, और कमजोरी आजीजी एक माना आता है जो किसी को किसी काम से रोक देवे और आजीज बना देवे। चौपायों के पाँव में जो रस्सी बांधी जाती है, मुंह में जो लगाम दी जाती है, उसको भी नकाल कहते हैं। उसी से अपनी यहाँ जबान में लफ्ज आया नकील, नकाल से बन गया, अपने यहाँ उर्दू में आया तो नकील। तो नकाल चौपाए को जो लगाम दी जाए या पैर में रस्सी बांधी जाए, क्योंकि उसकी वजह से चौपाया भाग नहीं सकता, एक ही जगह रुका हुआ रहेगा, इसीलिए उसको नकाल कहते हैं। इस्तिलाह में नकाल कहते हैं ऐसी सजा को कि दूसरे उसको देख करके इबरत हासिल करे। एक को ऐसी खतरनाक सजा दी जाए कि दूसरे उसको देख करके इबरत पकड़े, उसको नकाल कहते हैं। और इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने क्या तर्जुमा किया, नकाल आखिरती वल उला, पिछले और पहले, बाद वाले और पहले कलिमात की सजा में फिरौन को अल्लाह ताला ने इबरतनाक सजा दी। कि पहले उसने ये कहा था कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बाद में उसने ये कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा माबूद हूँ, ये दोनों कलिमात की सजा में अल्लाह की तरफ से उसको इबरतनाक अजाब दी गई। इन फी ज़ालिका लइबरत लिमन यख्शा, यकीनन इसके अंदर बड़ी इबरत की बात है, जो आदमी अल्लाह ताला से डरता हो। अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, बास बादल मौत का मजमून ताकीद से साबित किया जा रहा है। ए इंसानों, जरा सोचो तो सही, क्या तुम्हारी तखलीक मुश्किल है या आसमान जिसको अल्लाह ताला ने बनाया? इतने बड़े आसमान को अल्लाह बनावे तो तुम जैसे 4-5-6-7 फीट के आदमी को बनाना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल? तुम तो एकदम आसान। यानी एक समझाने की बात है इंसानों के लिए कि इतने बड़े आसमान को अल्लाह ताला को बनाना मुश्किल नहीं, तो तुम जैसे 5-6 फिटियों को बनाना और कोई मुश्किल नहीं। ये जो है आयत में फरमाया गया रफ़अ समकहा, अल्लाह ताला ने उस आसमान को बुलंद और बाला किया। समकुन के माने क्या आते हैं? आसमान की बुलंदी। और बाज ने आसमान की मोटाई भी मुराद ली है, समकुन मोटाई, और बाज ने आसमान की बुलंदी, कि आसमान सब तरफ से बुलंद है। क्योंकि आसमान का एक हिस्सा हमारी तरफ है और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो ये जो हमारी तरफ है वो समकुन, उसको भी अल्लाह ने बुलंद किया, जमीन से बुलंद किया, और उसकी बुलंदी बहुत ऊंची अल्लाह ताला ने रखी। रफा सम कहा, अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उसको बुलंद और बाला बनाया। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने आसमान को बहुत ही ऊंचा किया। रफा सम कहा फसवाहा, फिर उसकी गोलाई को बराबर किया, आसमान की गोलाई को बराबर किया। दूसरा तर्जुमा, आसमान को ठीक ठाक बनाया, बेऐब बनाया, जिसमें कोई शिगाफ न हो, ऐसा ठीक और दुरुस्त बनाया। वअग्तश लैलहा, और उसकी रात को अल्लाह ने तारीक और काला बनाया। वअख्रज दुहाहा, और अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उसके तड़के को निकाला, उसकी धूप और उसकी रोशनी को अल्लाह ताला ने निकाला, उसकी सूरज की रोशनी को अल्लाह सुबहानहु व ताला ने लोगों के दरमियान दिन की शक्ल के अंदर जाहिर किया। देखो ये जो दिन है ये सूरज की रोशनी की बरकत से और सूरज की रफ्तार की बरकत से रात और दिन का वजूद होता है। सूरज एक इलाके में होता है तो दिन, दूसरे इलाके में चला जाता है तो पहले इलाके में रात। तो सूरज की रफ्तार के ऊपर अल्लाह ताला ने रात और दिन को चलाया। इसलिए क्या फरमाया, देखो जमीरें आ रही, वो सूरज की तरफ लौटने वाली आ रही है, वअग्तश लैलहा वअख्रज दुहाहा, के उस आसमान के अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उसकी रात को निकाल तारीख बनाया और जो है उसकी रोशनी को निकाला, यानी सूर्य आसमान की आसमान से रात, आसमान की रात और आसमान का तड़का, वह आसमान के नीचे दिन आता है, आसमान के नीचे रात आती है, और आसमान के नीचे सूरज के चलने की बरकत से दिन रात का वजूद होता है। अब यहाँ जो मुफस्सिर ने तौजीह की है, क्या तौजीह की, अल्लैलु लिअन्नहु जिल्लुहा वश्शम्सु लिअन्नहा सिराजुहा, इसके ऊपर दूसरे हजरात ने कलाम किया है। वो कहते हैं कि रात जो है, रात ये रात जमीन का साया है, रात आसमान का साया नहीं है। और मुफस्सिर ने क्या कहा कि अल्लैल अन्नहु जिल्लुहा, कि रात जो है ना वो आसमान का साया है, तो आसमान का साया रात नहीं है, बल्कि ये रात जो है ये तो जमीन के साये के नतीजे में आती है। इसलिए अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने इसका माना ये बहुत बेहतरीन बयान किया, वअग्तश लैलहा वअख्रज दुहाहा, कि आसमान के नीचे सूरज और सूरज की रफ्तार की बरकत से रात और दिन का वजूद दुनिया वालों के सामने होता है। वल अर्द बाद ذلك دحاها, और उसके बाद अल्लाह सुबहानहु व ताला ने आसमान को बिछा दिया। कितना प्यारा आसमान अल्लाह ताला ने बिछा दिया। दहा कहते हैं किसी चीज को उसकी असली जगह से हटा देना। इरागी बसफहानी ने दहा का माना बयान किया کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دینا. علامہ عثمانی نے اس معنی سے ایک نتیجہ نکالا, یہ نتیجہ نکالا کہ جیسے کہ آج کل کے جدید فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ زمین پہلے آسمان سے جڑی ہوئی تھی, سورج سے جڑی ہوئی تھی, پھر سورج کی گردش کے نتیجے کے اندر زمین اس سے الگ ہوئی, اور یہ زمین جب سورج سے الگ ہو کر کے آئی تو یہ زمین بھی سورج کی طرح گرم گرم لال لال تھی, پھر دھیمے 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 ٹھنڈی ہوتی گئی, اور ٹھنڈی ہونے کے بعد جس طریقے سے اوپر راکھ جمتی جاتی ہے, یہ زمین وہی تو راکھ ہے. یہ آج کل کے جدید فلاسفہ کا نظریہ ہے. علامہ عثمانی کہتے کہ شاید جو ہے اس دعا کے لفظ سے اس کی طرف نہ اشارہ نکلتا ہے کہ پہلے زمین گویا سورج کا ایک جز تھی, وہاں سے الگ ہو کر کے آئی, یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے. اور بعض نے سیدھا ترجمہ کر دیا دہا کا بچھانے کا معنی, اور بعض نے دہا کا معنی یہ بیان کیا کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا کہ وہاں انسان رہ سکے, بس سکے, آباد ہو سکے, اور انسانی اور حیوانی تمام ضروریات کا زمین میں اللہ نے انتظام فرمایا, یہ بھی دہا کے لفظ کے اندر آتا ہے.